حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے زمانے سے 4000 سال کی اس کی تاریخ ہے. 4000 سال سے انبیاء اور رسل کے ذریعے ہر امت کے اوپر اس کا حج فرض رہا. قرآن حکیم نے جہاں پہ ہدایات دی ہیں وہاں پر ہدایات اس حوالے سے نہیں دی کہ کوئی نئی چیز ہے جو انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے, کوئی احکام دیے گئے ہوں, احکام بھی وہاں پہ نہیں دیے گئے. وہ حج جو 4000 سال پہلے شروع ہوا تھا اس میں جو تبدیلیاں آ گئیں, جو لوگوں نے اس کے اندر کئی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں, بس اس کے اندر جہاں روکنا تھا ان کو روکنے کے لیے کہہ دیا اور جو جاری رکھنی تھی وہ جاری رکھنے کے لیے کہہ دیا. اور اس کا انداز بھی یہ دیکھیے کہ الہی علی الناس حج البیت, اگر وہ لات اور روزہ اور منات کو منانے اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کہا کہ نہیں یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, اس سے تبدیلی کرتے ہیں. گویا حج کا حکم تو پہلے سے تھا اور یہ حکم دے دیا کہ یہ حج جو کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ کر سکتا ہے. ہاں, اس کی تائید کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر جس پر استطاعت ہے حج فرض ہے. یہ فرض کا لفظ محمد رسول اللہ نے یہاں پر استعمال فرمایا, یہ یاد دہانی, بلکہ اس کے اندر زیادہ زور دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے کی, اسے بیماری نے یا کسی مجبوری نے جو جائز تھی یا کسی جابر حکمران نے اس کا راستہ نہیں روکا اور اس کو اللہ نے استطاعت دے رکھی تھی اور وہ پھر بھی حج کے لیے نہیں آیا, تو پھر اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور مومنوں کو ترغیب دیتے ہوئے بھی کہا کہ مومنوں دیکھو, اگر کسی شخص کو اللہ نے استطاعت دے دی ہے اور وہ استطاعت کے بعد اللہ کے حضور اللہ ہی کے لیے حج کرنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے, واپس جب پلٹتا ہے تو اس کی حالت کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, سارے گناہ اس کو معاف کر دیے. حج نام ہے اپنے محبوب سے ملاقات کے ایک انداز کی. جب محبوب میں نظر نہ آتا ہو تو جی چاہتا ہے کہ محبوب کو دیکھا جائے, محبوب چلمن میں چلا جائے تو انسان اس کے گھر کا طواف کرتا ہو, اس کے گھر کو دیکھتا ہے کہ شاید ملاقات ہو. انسان کی اس جبلت کو دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ جس نے خود انسان کو بنایا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پیار کریں گے وہ مجھے دیکھنا چاہیں گے, میں تو ان کو دکھائی نہیں دوں گا تو میں علامت کے طور پر اپنا ایک گھر بنوا دوں, جو انہوں نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ساتھ لو اور میرا ایک گھر بنا دو تاکہ میرے عاشق آئیں تو انہیں میرے گھر کی علامت کے طور پر یہاں آ کر دل کی تسکین کر سکیں. اس مقصد کے لیے وہاں پر حج کے لیے لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ آ جاؤ اگر محبتوں کا اظہار کرنا ہو. انسان کے سرشت کے اندر بے شمار محبتیں ہوتی ہیں, کبھی اس کو بیوی کی محبت اور کبھی بچوں کی محبت, کبھی اس کو اولاد کی محبت, کبھی وطن کی محبت اور کبھی اپنے کام کاج کی محبت اور بے شمار محبت, حتیٰ کہ اپنے آرام کی بھی محبت. یہ ایسی بیڑیاں ہوتی ہیں ان کو صرف کاٹ سکتی ہے تو اللہ کی محبت کاٹتی ہے. اگر یہ بیڑیاں مضبوط ہو جائیں تو اللہ کے لیے حج کرنا ممکن نہیں رہتا, اور جو حج کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے دراصل وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے ہاں مجھے امی سے پیار ہے, ہاں مجھے اپنے ابو سے پیار ہے, ہاں مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے پیار ہے, ہاں مجھے اپنے وطن سے بھی پیار ہے, لیکن یہ سارے پیار ہیچ ہیں, مجھے اصل پیار تو اپنے اللہ سے, اس کی خاطر سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جانا ہے, اس کے گھر کو دیکھنا ہے, اس کے گھر کا طواف کرنا ہے, اس ارادے کا نام حج. یہ حج کا لفظ بھی حجہ یا حجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، حجہ سال کو بھی کہتے ہیں. حجہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ قصد اور زیارت کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ دونوں کلمات کو ملا دیا جائے تو پھر یہ کلمہ اصطلاح بن جاتا ہے اللہ کے گھر میں خاص ایام کے اندر خاص افعال کے انصار اپنے اللہ سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے اس کے گھر کی زیارت کا قصد کرنا یہ حج کے ہے، اس کے گھر کی طرف جانا یہ حج کے ہے. وہ حج جب خاص زمانے میں کر دیا جائے، خاص طریقے پہ کر دیا جائے تو یہ حج ہو جاتا ہے. اگر اس زمانے کی قید کو اٹھا لیا جائے، کسی وقت بھی کیا جائے تو یہ عمرہ کہلاتا ہے. مقصد تو اس کا دونوں کا ایک ہی ہے کہ اپنے اللہ سے پیار کا اظہار. وہ اندر عاشق کے دل کو جو ایک تڑپ لگی ہوتی ہے اس کی تسکین مقصود. کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جانے والوں کو کہا کہ جب تم نے ادھر آنا ہے تو دیکھنا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف جتنی چیزیں ضروری ہیں میں ان کا بیان کروں. جب تم نے یہ قصد کر لیا ہے کہ تم نے حرم میں آنا ہے، خاص ایام میں آنا ہے، یہ حج کا تم نے ارادہ کر لیا ہے، تو احرام باندھ. احرام نام ہے اس حد میں داخل ہو جانے کا جو چیزیں اس کے لیے پہلے جائز تھیں احرام میں داخل ہو جانے کے بعد اس پر جائز نہ رہے. وہ حرمت کے علاقے میں داخل ہونے والا ہے، وہ چیزیں جو اس حرمت کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے جائز تھیں اب اس کے لیے جائز نہیں. اس حد میں داخل ہونے کا نام احرام کا باندھنا. احرام احناف کے نزدیک تو تلبیح کا نام اور نیت کا نام. نیت کر لی کہ میں نے اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلنا ہے اور اب میں اس کے لیے پاک صاف ہو کر لباس پہن کر جانے لگا ہوں یا جانے لگی ہوں، تو اس نے احرام باندھ. یہ جو احرام باندھنا ہے یہ علامتی احرام ہے. جو مرد نے لباس پہننا ہے، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر لینی ہے جس میں سر بھی نہیں ڈھانپنا، اور پاؤں کو بھی جوتی وہ پہننی ہے جو پاؤں کو بھی نہ ڈھانپتی ہو. فقیرانہ انداز کے اندر یہ جانا ہے، اور عورت اپنے کپڑے سلا لے گی لیکن وہ نہ تو نقاب کو سامنے رکھے گی اور نہ ہی وہ اپنے دستانے وغیرہ پہنے گی، ان سے وہ مبرہ ہو جائے گی. انتہائی سادہ لباس، فقیرانہ لباس کے اندر اس نے حاضر ہونا ہے. یہ لباس ہی کا معاملہ نہیں ہے کہ نیت کر کے لباس پہن لیا، یہ تو ذہن نے دراصل احرام باندھا. میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے وہاں کے سفر کا قصد کیا ہے، اتنی دور اس کے گھر جانا ہے، دیکھ لے کہ کہیں اپنے ہی گھر کے اندر رب کو ناراض کرنے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا. کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی ماموں، کوئی بہن، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی امی، کوئی ابو، کوئی بھائی، کوئی ہمسایا ناراض تو نہیں. ان کو راضی کرنے کا حکم تھا تو احرام باندھا ہے. تو ذہنی احرام اس دن ہوگا جب رب کو یہاں راضی کر کے جاؤ کہ تم نے اللہ جس کو کہا تھا راضی کر لو، میں نے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. جو کام یہاں پر کہے تھے کر لو، اگر وہ نہیں کیے تو ابھی احرام نہیں باندھا گیا. ساس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بھاوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بہو کو کوسا جا رہا ہے اور کہو کہ وہ احرام باندھ لیا، ابھی احرام نہیں باندھا. بچے پہ بار بار غصہ کیا جا رہا ہے, غصے کا اظہار کے طور پر میرے جوتے لاؤ, میرا یہ کرو, وہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے جانا ہے, غصے کو تھوک کر آؤ. پہلے تم نے ہمارے گھر آنا ہے, احرام پہلے اپنے اوپر سے کے اندر باندھ کر نکل. نیت کا مقام اس کا دل ہوتا ہے, اس کا ذہن ہوتا ہے, اس کے اوپر پہلے پوری طرح احرام باندھ لو, کہیں کوئی ایسی بات ہو نہیں. اپنے دل کا احرام باندھ لو کہ ریا ہو رہی ہے یا رب کو پیار کے ساتھ مجبور ہو رہے ہو کہ ادھر میں نے جانا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ احرام باندھ کر گھر سے نکل, جب تک یہ احرام نہیں باندھا وہ تو ایک علامتی ہے بس, پھر ایک رسم رہ جائے گی, جس کو میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں نے رسموں کو تو قائم رکھا تھا اور اس کے اندر جو روح تھی وہ فوت ہو گئی. اس روح کو نہیں فوت ہونے دینا, اس مقصد کے لیے ہے دراصل. اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جس سال وہ حج کی نیت کرتے تھے پورا سال تیاری پر لگاتے تھے. دیکھنا میرا مال جہاں پہ میں نوکری کر رہا ہوں وہ مال جو ہے وہ حلال روزی دیتا ہے یا حرام روزی دیتا ہے. میں نے جو تربیت کے لیے اپنے بچوں کا نظام بنا رکھا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, یا اس کے مقاصد جو آئندہ پیش آنے والے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. احرام باندھ لینا پہلے, صرف چند ٹکے مل جانے کا نام استطاعت نہیں. کہ آپ کے پاس ذات سفر ہو گیا ہے اور آپ چل پڑے ہیں, نہیں, اس کا نام نہیں. آپ نے کوشش کر دیکھی پھر بھی اولاد نہیں ٹھیک ہوتی, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اپنے بارے میں احرام تو اپنا باندھنا ہے. اپنے بارے میں غور کر لو, کیا میں نے ابھی جو معاملہ کیا ہے, ابھی تک میں نے تربیت کا جو نظام چلایا ہے, میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر جانا ہے یا بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے؟ یاد رکھنا, میں نے اس کے میرے ذمے یہ بات تو نہیں کہ میں وہاں پہ احرام باندھ کر جاؤں اور میرے ذہن کا احرام, میرے دل کا احرام, میرے جسم کا احرام ابھی بندھا نہ. احرام باندھ کر یہاں پہ نہانا, احرام باندھتے ہوئے محمد رسول اللہ کی سنت, اس لیے یہ نہا لینا. جن لوگوں نے یہاں سے جانا ہے چاہے تو وہ یہاں سے بھی احرام باندھ لیں, لیکن جو ہی وہ احرام باندھیں گے تو احرام کچھ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی اب حرام ہو چکی ہیں. اور چاہے تو وہ جدہ جب پہنچیں گے فضا میں ہوں گے تو وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی, چاہے وہاں پر باندھ لیں, نیت مشتقہ کر لی. یہ کپڑے باندھنے کا نام احرام نہیں, یہ علامت. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جدہ میں اترنے کے بعد آپ پہلے میقات جائیے, میقات کے اوپر احرام باندھیے, وہاں سے نیت کیجیے. ان طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اپنائیں گے وہ ٹھیک ہے. سہولت یہی ہے کہ یہیں سے گھر سے باندھ کر چلے جائیے اور جب وہ اناؤنس کرے نیت اس لمحے کر, سیف طریقہ ہی. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اجر نیت کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تو ہمارا اجر کم ہو جائے گا, نہیں اجر نہیں کم ہوگا. وہ تو جس دن آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں نے حج کرنا ہے اور حج کی تیاریوں کا احرام ذہنن باندھنا شروع کر دیا تھا, میٹر تو وہاں سے چلنا شروع ہو گیا. آپ کے اجر جو رب کے پاس ہے وہ دیتے ہوئے ذرا بخل نہیں کرتا. وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تمہاری سوچ سے زیادہ دیتا ہوں, تم سوچ نہیں سکتے. یہ حساب ہمارے لگانے کے رہ جاتے ہیں. جب یہ احرام باندھ لینا ہے تو ایک ترانہ گانا ہے, وہ گاتے گاتے حرم تک پہنچنا, وہ عاشق جس طرح اپنے محبوب کے گھر میں جاتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں, اور نہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہیں. وہ کہتا لبیک اے میرے عالم, اے میرے مالک میں حاضر ہوں, لبیک اللہ میں حاضر, تیرا غلام میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک. لیکن یہ بات اس وقت میں کہے کہ جب اس نے دنیا کے اندر اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا, اس کے علاوہ پھر کسی اور کی اطاعت وہ نہ کرتا ہو. لا شریک لک اس بات کا اعلان ہے دراصل کہ اللہ اطاعت صرف تیری ہے, تیرے علاوہ کسی کی اطاعت. وہ اس بات کا اعلان ہے کہ تو ہی فرما روا مالک آقا اور شہنشاہ ہے, تیرے علاوہ میں نے کسی کو یہ مقام نہیں عطا کیا, میرے نفع کا میرے نقصان کا مالک رب تو ہے, تیرے علاوہ اس کا کوئی شریک اس کے اندر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری صلاحیتیں بھی میرے فائدے کا باعث بن سکتی ہیں, میری کوئی صلاحیت میرے فائدے کا باعث, حتیٰ کہ یہاں پر بھی جو میں آیا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ, اے اللہ میری مجال نہیں تھی کہ میں یہاں آ سکتا, یہ بھی تیری دی ہوئی قوت ہے کہ یہاں پر آ گیا. میں نے کبھی اپنے ہیلے کو, میں نے کبھی اپنی قوت کو, میں نے کبھی اپنی استطاعت کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھی کوئی پھل لا سکتی ہے, پھل تو تو لاتا ہے, تو کا تو پر کرتا ہوں, کوشش صرف اس لیے کرتا ہوں کہ رب تیرا حکم. میں نے کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. احرام باندھا ہے تو اس کی گرا کو مضبوط کر لیجئے, کہیں پر کوئی گرا ٹھیلی نظر آئے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے کہ کوئی اس کا شریک نہیں. لا شریک لک, یہ کوئی شریک نہیں ہے جو کہنا ماننا ہے, یہ عبادات تک محدود نہیں ہے, یہ گھر کے چار دیواری تک محدود نہیں ہے, یہ اقتدار کے ایوانوں اور منڈیوں اور بازاروں تک ہے, اور زندگی کی ہر کوشے تک کہنا صرف اس کا مانا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات کے اندر تو ہم اللہ کے اندر کسی کو شریک نہ کرتے ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, لیکن کاروبار کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, کبھی گھر کے رسم و رواج, کبھی دنیا کے طور طریقے اور فیشن ان کو اپناتے ہوں تو یہ شرک ہو جائے گا. اے اللہ ہم ایسا شرک نہیں کرتے. لا شریک لک, ان الحمد, اے اللہ ساری تعریف تیرے اور اس میں کوئی شاکی نہیں, ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے, میں رتب اللسان ہوں تو تیرے لیے, حمد ساری تعریفیں. اس کو دوسری زبان میں اگر میں کہوں سمجھنے کے لیے تاکہ عمل کے اندر ڈال سکے, تو جب کہتا ہے ان الحمد تو دراصل وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی ساری مروبیتیں, میرے سر دل کی ساری تاثیریں جو حسن خوبی اور کمال کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں, وہ صاحب حسن صاحب خوبی اور صاحب کمال کے نہیں لیے نہیں, اے اللہ صرف تیرے. دنیا کے لوگ کوئی نقشہ بنا کر میرے سامنے رکھ دیں, کوئی نمونہ بنا کر میرے سامنے رکھ دیں, میں ان سے معروب نہیں ہوتا, معروب تو رب میں تیری ذات سے, اور جس سے معروب ہوتا ہے کام اس جیسے کرتا. اے اللہ دیکھ لے میری ثقافت کو بھی, آج تیرے حضور ایک فقیر کی طرح حاضر ہوا, میں گھر بھی جاؤں گا تو یہ فاخرانہ لباس جو ہوں گے وہ اللہ میرا نہیں ہوگا, کسی کے اندر اگر ریا نظر آتی ہوگی, اگر کسی کے اندر فاخر اور تکبر نظر آتا ہوگا, اور کسی کے اندر اسراف نظر آتا ہوگا, یہ فقیر تیرا گھر کے اندر بھی ایسا لباس ہم نہیں پہنے, سب تعریفیں تیرے لیے. دنیا میرے سامنے نئے فیشن لے کر آ جائے, نئے طرز لے کر آ جائے, نئے طریقے لے کر آ جائے, وہ مجھے بتائے کہ ایڈوانس ہونے کے لیے, وہ بتائے کہ عورت ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر اگر چلنا ہے تو اس کو اپنے بازو وعدے کرنے ہیں, تو اے اللہ میں اب بازو وعدے نہیں کروں گی, میں سلیو لیس نہیں پہنوں گی, میں میں نے تو وہ لباس پہنا ہے جو تجھے پسند ہے، میں تو تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے اور تجھ پر فدا ہونے کے لیے آئی. ان الحمد و نعمت، اور سارے احسانات اللہ ابھی کے، ساری تعریفیں بھی آپ کی، سارے احسانات بھی آپ کے، میرے تو جسم کا روحاں روحاں بھی اور بال بال بھی تیرا ہی عطا ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے. رب میرے اوپر تو اگر آنکھ دیکھتی تو تیرا احسان، یہاں تک پہنچا ہوں تو تیرا احسان، میرے تو سوچ کا تھارا بدلا ہے تو تیرا احسان، پیسے یہاں لگانے کو جی چاہا ہے تو تیرا احسان، سوچ کو بیداری دی ہے، سوچ کو پاکیزگی دی ہے، سوچ کو بلوغت دی ہے تو تیرا احسان. اے اللہ سارے کے سارے تیرے ہی احسان. ان الحمد و نعمت لک والملک، سارا ملک تیرا، ساری سلطنت تیری، سارا اقتدار تیرا ہے. کل قیامت کے روز تو نے دنیا کو خدا کے اندر اس طرح تھیلی کے اندر اچھالتے ہوئے پوچھنا ہے این الملک دنیا، اس دنیا کے کسی ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا بادشاہ تو. یہ ترانہ گاتے ہوئے اس نے حرم کی طرف جانا، میرے ساتھ اس ترانے میں گئی، لبیک لبیک اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جب سفر آپ کرتے جا رہے ہیں تو کبھی ایک نعمت یاد آ رہی ہے، کبھی دوسری نعمت یاد آ رہی ہے، اللہ یہ بھی تیری، یہ بھی تیری، آنسو بہتے جائیں، محبوب کے گھر کی طرف قدم بڑھتے جائیں، یہی عاشق انداز اس کو پسند، وہ اپنی کمیوں کا احساس بھی ہوتا رہے، اپنے گناہوں کا احساس بھی بڑھتا رہے، احساس زیاں بھی بڑھتا رہے کہ کہاں کہاں پر تیری ملوکیت کا میں انکار کرتا رہا اور لوگوں کی ملوکیت کو مانگتا رہا، کہاں کہاں میں نے نفس کے سامنے سجدے کیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پاک ہوتے ہوئے احرام باندھتے ہوئے اس کے گھر میں جانا، یہ ساتھ بیٹھا ہوا شوہر، ساتھ بیٹھی ہوئی بیوی، ساتھ بیٹھا ہوا مسافر، آپ کو احساس نہ رہے کہ یہ بھی میرے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے، تم سب جب تنہا میں جا رہا آنسو نکلتے جائیں، اپنے آپ پر روتے رہو، اس کو مناتے ہوئے وہاں پر پہنچنا، جب اس کا گھر نظر آئے تو تلبی کو روک دینا، جو دعا دل میں آ جائے وہ سب مانگ لینا. لوگ کہتے ہیں کہ جب حرم کو دیکھو تو میرے لیے یہ دعا کر، میرے لیے یہ دعا کر، میرے لیے یہ دعا کر. لوگ دعائیں سکھا سکھا کر بھیجتے ہیں، جنہوں نے حج کیے ہیں، جنہوں نے عمرے کیے ہیں، جنہوں نے رب کے گھر کو دیکھا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، وہ ساری پلانگیں وہیں پر رہ جاتی ہیں، جتنا اخلاص اندر جس چیز کے لیے ہوتا ہے وہی سامنے رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے. رب سے مانگ رہے نا کہ اللہ اپنے گھر کی ہیبت کو، اس کی عظمت کو بڑھا دے. محمد رسول اللہ ہمیشہ یہی مانگا کرتے ہیں، اللہ اس کی عظمتوں کو بڑھا دے، اس کی کبریائی کو بڑھا دے. اے اللہ جو تو نے رسول کو کہا تھا کہ فربی کا کبر، تو اپنے رب کی کبریائی بیان کر، آج تیرے کبریائی کو بیان کرنے کے لیے تو گلیوں کی خاک چھان کر یہاں تک پہنچا اور پہنچی ہو. اللہ مجھے قبول فرما، اللہ مجھے قبول فرما لے، اپنی قبولیت کے لیے دعائیں کر لی، پوری دنیا کے اندر اپنی ذات کے اوپر نہیں صرف، اپنے گھر کے اندر ہی نہیں صرف، اپنے ملک کے اندر ہی نہیں صرف، پوری کائنات کے اندر اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے رب سے وہاں سے دعائیں مانگتا. انسان جہاں پر اجتماعی ہے اور جہاں پر انفرادی ہے اس نے دونوں حوالوں سے اپنے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے گھر کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے وطن کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے. اور مانگنا کیا ہے کہ ہر جگہ پر اللہ اپنی کبریائی قائم کر دے، اپنی بڑائی بیان کر دے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. مانگنے والے لوگوں میں آپ کو سچ کہتا ہوں، وہاں جا کے مانگتے یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، مجھے اقتدار دے دے، مجھے دولت دے دے، میرا کاروبار ٹھیک کر دے. یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن یہاں تک رہنا جانا. جو کہتے ہیں آتی نہ پھر دنیا حسنا، دنیا کی بھلائیاں مجھے عطا کر دے، اللہ اسے دنیا کی بھلائیاں عطا کر دیتا ہے، اور قرآن کا اس پہ دعویٰ ہے کہ ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی مانگنا، لیکن وہاں پہ تو اپنا پیار مانگنا، اللہ کا پیار مانگنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار مانگ لینا، اپنے دین کا پیار مانگ لینا، اپنے دین کی کبریائی مانگ لینا، اپنے دین کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنے کے لیے تمنا اپنے رب سے کر لینا، دین کے قیام کو مانگ لینا، مسلمانوں کے لیے مانگ لینا، آخرت بھی مل جائے گی وہ بھی مانگ لینا، دنیا بھی مل جائے گی وہ بھی مانگ لینا. جو کہتے ہیں آتی نہ پھر دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، دنیا کی حسنات بھی دے دے، آخرت کی حسنات بھی دے دے. اللہ کہتے ہیں میرے خزانے کھلے، میں دونوں چیزیں انہیں دیتا ہوں. نیت کو دیکھ کر جانا کہ کیا نیت کر بیٹھے، وہاں جا کے کیا مانگنا. دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، لیکن دنیا مانگتے ہوئے آخرت کو نہ مانگو. ساری دعائیں مانگنا، لیکن ایک دعا جو رب نے سکھا دی ہے اس کو ضرور مانگ کے لانا، مانگ لینا، لے کر آنا. یہاں پر تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو آخری دعا ہے یہ ہے پیک سارا، کہ واجعلنا للمتقین اماما. لیکن یہ وہ نہیں مانگ سکتا شخص جب تک وہ یہ نہ مانگ لے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بیوی کی بھی آنکھوں، میری بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرا شوہر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اے اللہ ہم سب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں ایک دوسرے کے لیے، تو پھر اے اللہ اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں اتقیہ کا امام بنانا، تقویٰ کرنے والوں میں، ڈرنے والوں میں سب سے آگے نام ہو تو ہمارا، ہمیں امام بنانا، ہمیں پیشوا بنانا، ہمیں قیادت اور سیادت نصیب کرنا. اے اللہ ہمیں تو وہ مقام عطا کرنا کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو میں عام فرد نہ رہوں، میں وہ داعی اللہ بن جاؤں کہ جس کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا، میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤں، اور نیکی کے اندر صرف تبلیغ نہ کروں، پہل میں اپنی ذات سے کرنے والا بن جاؤں. یہ دعا کر کے اس کے حضور حاضر ہو جانا، اور جب بھی کوئی عہد ہوتا ہے، وہ زمانہ قدیم ہو یا زمانہ جدید ہو، دو طریقے اپنائے گئے ہیں. پرانے زمانوں میں یوں ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی کہ جس سے معاہدہ کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے ہاتھ دے دیا جاتا ہے. اس زمانے میں اسے بیعت کہا، جس سے معاہدہ کیا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور آج ماڈرن ترین زمانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر کہ اگر دو ملکوں کے دو سربراہ ہوں یا کوئی اہم عہدے دار ہو، کسی معاہدے پہ جب دستخط کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ متفق ہو جاتے ہیں، سائن کر دینے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ قدیم روایت ہے انسانوں کی جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اسی روایت کو اب قائم کرنا. دوسری روایت یہ ہے کہ جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. یہ ہندو دھرم کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قدیم زمانے سے انسان، یہ جو شادی بیاہ ہوتا ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی تکمیل کے لیے وہ سات چکر لگاتے ہیں. یہ سات چکر قدیم زمانے کی روایت چلتی آ رہی ہے. اللہ نے ان دونوں روایتوں کو یہاں پہ زندہ کیا. دنیا میں اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہوگا نہ کوئی, تو اس پتھر کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے, یمین اللہ ہے, اسے آ کے چوم لینا, اسے التسام کر لینا, اس کو بوسا دے دینا. یہاں سے اللہ کے اوپر واری واری جانے کا جو تمہارا انداز ہے, عہد کو ماننے کا جو انداز ہے, وہ یہاں سے شروع ہوگا. حجرہ اسود کے سامنے چلے جانا, اگر تو موقع مل جائے تو اسے چوم بھی لینا, نہ موقع مل سکے تو اس کی طرف ہاتھ کر دینا. یہ ہو جائے گا رش کی وجہ سے. اور ایک بات تو یاد رکھنا کہ محبوب کے ہاتھ کو چوم لینا جی تو بڑا چاہتا ہے, جو تُو نے احرام باندھا ہوا ہے, وہ جو عہد میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے اندر ہے, کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہونے پائے. وہاں پہ دھکم پیل ہوگی, دھکم پیل تو ایک فطری امر ہے, جہاں رش ہوگا دھکم پیل, اسے میں آ کر کہیں تو کسی کو دھکا مت دے بیٹھنا, اور کہیں مجھے یہ سوچ کر کہ اللہ کے ہاتھ کو چومنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو کسی کو دھکا دے کر وہ کوشش مت کر بیٹھنا. اللہ نے اس کے لیے اجازت دے دی کہ دور سے ہی اس کی طرف ہاتھ کر لوگے اور اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لوگے تو یہ تمہارا التزام ہو جائے گا, یہ تم نے چوم لیا ہے اللہ کے ہاتھ کو. اور یہاں سے واری واری جانے کے لیے اس کے گرد چکر لگانے شروع. یہاں پر پہنچیں گے آپ تو دیکھیے کہ عموماً وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی ہے وہ کچھ پہلے چکر کی دعائیں پڑھتا ہے, پیچھے لوگ پڑھتے جا رہے ہیں. میرے اللہ نے یہاں پر کوئی دعا باقاعدہ نہیں کہی, میرے رسول نے کوئی دعا باقاعدہ نہیں سکھائی, اس لیے کہ مومن کی اپنی ضرورتیں ہیں. ہر انسان کا رب سے پیار کرنے کا انداز مختلف ہے. کچھ لوگ ہیں جو یوں بھی باتیں کرتے ہیں, یا اللہ تو تھلے آویں تو میں تیریاں جواں کڈاں, میں تیرو دباواں, یہ اس کے پیار کا انداز ہے. کوئی عقل والا اسے ڈانٹنا چاہے موسیٰ تو اللہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں, میرے پیار کرنے والے کا یہی انداز تھا, تو نے کیسے ڈانٹ دیا. اب واری واری جانا ہے, اپنی محبتوں کے اظہار کرنے ہیں تو اپنی زبان میں کر لیں, عربی نہیں آتا. جو کچھ مانگنا ہے یہی پر مانگیں گے, دعائیں بھی یہی مانگنی ہے, پیار کا اظہار بھی یہی کرنا ہے, عہدوں پہ مان بھی یہ کرنے ہیں, اور سارے عہدوں کو یاد کرنا ہے. کہ یہ عہد الست جو تھا اس کی یہ دوبارہ مشق کروائی جا رہی ہے, وہ عہد الست کو میں نے پورا کرنا ہے, تو ہی میرا رب ہے. اور اس دوران بھی سوچ سوچ کر, فلاں زمانے میں جب ابھی مجھے شعور نہیں تھا, ابھی عقل نہیں تھی, فلاں زمانے میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, رب تیرے در پر آ گیا ہوں تو معاف کر دے, معافیا مانگ لینا, پتہ نہیں اگلا سانس آئے کہ نہ آئے, وہاں تو سزا ہو جانی ہے, اب مانگ لو. اب اس کے در پر آئے ہو, جو اس کے واری واری جا رہا ہے اس کی باتیں وہ سن رہا ہے, اس کی زبان کو بھی وہ جانتا ہے, اور وہ دل کی زبان کو بھی جانتا ہے. دل کی زبان کے ساتھ ذرا اس سے باتیں کر لینا, کبھی رو کر مانگ لینا, کبھی ہنس کر بھی مانگ لینا, کبھی اس کے جتنے احسانات ان کو یاد کر کے اس سے مانگ لینا. یہ سات چکر تم نے پورے کرنے ہیں اور اسی طرح کرنے ہیں. ہاں بتا, رکنے یمانی سے لے کر حجر اسود تک کے لیے وہ ایک دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرہ حسنا وقنا عذاب النار, چیخ نکل جائے. آخرت کے عذاب میں جو پڑا ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہو. وادخلنا الجنة مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, یہ مانگتے ہوئے اس پھر دوبارہ وہاں پہنچیے, پھر اس کو ہاتھ لگائیے, نہیں لگ سکتا چکر لگائی. سات چکر لگا لینے کے بعد اب اس مقام پہ آ جائیے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ مقام ابراہیم یہاں پر وہ تو بالکل وہ جگہ تھی جو آج طواف کے اندر آ چکی. ایک علامت کے طور پر ابراہیم کا مقام کو وہ پاؤں کا جو نشان ہے ایک جگہ پہ لگا دیا گیا ہے. مقام سے مراد کی ذات وہ جگہ نہیں ہے، یہ پورا سامنے والا حصہ مقام ابراہیم ہی ہے، کسی جگہ پر بھی جا کے دو رکعت ادا کر دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے اور یہ اپنے گھر کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یاد رہے کہ تو نفل فرض وہی تھا، وہ جو آپ نے کیا رکن وہی ہے اس کا جو آپ نے طواف کر لیا ہے. اب اس کے بعد آپ نے ہو سکے اتنے رش میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکے سب سے زبردست کام یہ ہے کہ اس کے گھر کی تلخیص کو پکڑ، سینے کا جتنا حصہ اس دیوار کے ساتھ لگ سکتا ہے لگا دو، پھر سارے بندھن توڑ دو، جو مانگ سکتے ہو اسے مانگ لو، جو عہد کر سکتے ہو اسے کر لو. یہ اس کے گھر کی تلخیص ہے جس کا نام رب. جو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا، اسے کہہ دو بکھاری آ گیا ہے، فقیر آ گیا ہے تیرا، جھولی بھر دے، جھولیاں بھر لینا وہاں سے، جتنی دیر توفیق اللہ دے جب تک یہ آنسو جاری رہ سکے، ان آنسو کے ساتھ اپنے گناہوں کو دھوتے رہنا. کون جانے کہ ان آنسو کے اندر امت کے گناہ بھی دھل جائیں، امت کے لیے بھی مانگتے رہنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس کو وہاں سے پیار سیکھ کر آنا، یہ آقا میرے کی امت ہے جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مولانا محمد علی جوہر خانہ کے کعبہ کے غلاف کے اندر چلے گئے، پورا ہاتھ پھیلائے ہوئے رو 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 کے کہہ رہے یا اللہ پاکستان، یا اللہ پاکستان. کوئی محمد علی جوہر دوبارہ نہیں نظر آیا جو پاکستان کے لیے اس کے گھر میں جا کر مانگ لو، اپنے سینے کھول کر پاکستان کے لیے اقامت دین کے لیے دعائیں کر کر کے آنا، امت کی محبت دل میں ڈال کر آنا، پھر اس جگہ چلے جانا جہاں لوگ پانی پینے جاتے ہیں جسے زمزم کہتے ہیں. یاد کرنا کہ یہ کون سا مقام، لوگوں یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس پیارے کو حکم ہو گیا کہ تجھے بڑھاپے میں ہم نے بیٹا دیا ہے اسماعیل، اور یہ بیوی دی ہے، اس بیوی کو لو ساتھ اور اپنے اس بیٹے کو ساتھ لو، اس غیر زی ذرا جگہ کے اندر جہاں کوئی نہ انسان ہے نہ حیوان، نہ چرند نہ پرند نہ درندہ، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی موجود نہیں. اس زمانے میں کوئی پرندہ تک جہاں پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں بستیاں ہوتی ہیں، ان کے کھانے کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، یہ تو لکھوں تک صحرا تھا. جاؤ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لو اور وہاں پر چھوڑ کر واپس. جب ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لخت جگر کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہو کہ اپنے اللہ کی مرضی سے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اہلیہ تو جانتی ہے کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، میں اپنی آنکھوں کا تارا جو تیری گود میں ہے اس کو بھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں، میں تو میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب اللہ کے حکم کو صبر و رضا کے ساتھ قبول کر رہا ہوں، ویسے چھوڑنا تو میرے بس میں نہیں تھا، اب جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑے جا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ شوہر شرائع صدر سے جانا، دل کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کرنا، تیرے رب کی رضا ہے یہ، تو پھر میرا رب مجھے جس حال میں بھی رکھے گی مجھے قبول ہوگا. اگر اسے زندہ رکھنا ہوگا اس لکو تک صحرا کے اندر میرے اور میرے بچے کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے گا, میری حفاظت کا بھی بندوبست کر دے گا. اور اگر اسے مقصود ہوا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم یہیں پر مر جائیں گے, لیکن چاہیں گے کہ وہ راضی ہو جائے. یہ دماغ میں رکھ کر جانا ہے کہ میری بیوی بھی ہو, میرا بچہ بھی ہو, محبتیں بہت زیادہ ہوں, دین کی خاطر اگر ان کی جدائی کا کبھی صدمے سہنے پڑے تو جبر نہیں کرنا, صبر اور رضا کے ساتھ اس کو قبول کر لینا. شوہر کبھی دعوت دین کے لیے کہیں جائے, کبھی شوہر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے لگے تو دیکھنا دل کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کرنا کہ ہمارے باپ ابراہیم نے اسی طرح اپنی لگتے جگر کو بھی اور اپنی پیاری بیوی کو چھوڑا تھا جن سے انتہائی پیار کرتے تھے, آج اسی کی یاد کے لیے یہ سارا نظام قائم کیا گیا. میں اسی جگہ پہنچ کے اور پھر وہ جو کبھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے وہاں پہ چشمہ جاری کیا تھا, وہ جو بند ہو چکا تھا وہ چشمہ اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے اور وہاں سے پھر جاری فرما دیا. تو اس بات کا یقین وہاں سے لے کر آنا کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا, لکو تک صحرا کے اندر ہوں گے, ہمارے بس میں کچھ نہ ہوگا, اگر ہم اللہ کے لیے کرنے والے ہوں گے, اللہ کے لیے مرنے والے ہوں گے, اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے والے ہوں گے, اللہ ہماری چاہتوں اور ضرورتوں کی حفاظت اپنے فرشتوں کے ذریعے کروا دے گا اور وہاں پہ زمزم نکل آئے گا, پانی نکل آئے گا جس سے حیات بنتی ہے. اور صرف وہ پانی ہی نہ نکلا, لوگوں نے دیکھا جرہم قبیلہ پاس سے گزر رہا تھا, اس نے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا جہاں پہ پانی ہوتا ہے چیلیں اور اوپر جانور چکر لگانے شروع کر, انہوں نے کہا اس لکوں تک صحرا میں یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ آج چیلیں اور دوسرے جانور اوپر پھر رہے ہیں, وہ بھاگے ہوئے آئے کہ یقیناً پانی آ گیا ہے. اس جرہم قبیلے نے وہاں پہ ڈیرا لگایا اور اسی کی لڑکی کے ساتھ پھر بڑے ہو کر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور یہ خاندان نے چلنا شروع کیا. آج مکہ آباد نظر آتا ہے, تو یقین کر لینا اس لکوں تک صحرا کو میرا اللہ یوں آباد کر دیتا ہے تو اسے خوف سے امن دے دیتا ہے اور بھوک سے اسے نجات دے دیتا ہے. یہ یقین پیدا نہ ہوا تو ابھی آپ نے اس مقام کا حق ادا نہیں کیا. یہ وہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پہلے اس پورے منظر کو دیکھ لینا, کس طرح چھوڑا ہوگا, وہ کیا واقعہ ہوا ہوگا, اپنے دل پر پتھر کیسے رکھا ہوگا. پھر میں اگر میں پاکستان چلا گیا تو پاکستان جا کر کبھی مجھے خود جہاد کے لیے جانا پڑا یا اپنے بچے کو بھیجنا پڑا تو ماں اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنے گی اور شوہر کے پاؤں کی زنجیر اس کی بیوی نہیں بنے گی. اللہ کے دین کے لیے ہنستے ہنستے اور یہ کیا کر بھیجے گی کہ دیکھنا شوہر دل کے اوپر کوئی سختی محسوس نہ کرنا, کوئی جبر محسوس نہ کرنا, رب کی رضا ایسا ہے تو ہمیں قبول ہے. گھر آ کر بھی اس بات کا یاد آ کرنا ہے کہ شوہر اگر اللہ نے ہمیں اتنے پیسوں کے اندر رکھا ہے تو میں اسی کے اندر گزارا کر لوں گی, میں تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی کہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے حرام طریقوں کے ساتھ میری خوشیوں کا سامان کرے, میری زندگی کا سامان اور میری خوشیوں کا سامان میرا رحمان کرے گا. میرے لیے تو تو وہی کرنا جس کا تجھے رب نے حکم دے رکھا. اگر وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو بے شک چھوڑ, میں تجھ سے کبھی گرا اور شکوا نہیں. اب وہ تو مائیں ہی مر گئی جو اپنے بچوں کو کبھی جہاد نہ دیا, وہ بیویاں مر گئی, وہ بہنیں مر گئی جو اپنے بھائیوں کو اور اپنے شوہروں کو جہاد کے لیے اور اللہ کی راہ میں خود بھیجا کر, اس لیے کہ باقی رسم رہتے ہیں اس کی روح جو تھی اندر کی وہ ختم. پھر جی بھر کر پانی پی اتنا پیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے اور آپ کی کمر کے دونوں سائڈیں پھول جائیں. اور ایک حدیث ہے کہ ہر بیماری کا یہ علاج, جس بیماری کا نہیں پتا اس کا بھی یہ علاج. تم پی پی لو جی بھر کر پی لو. اور نشانی کیا بتائی؟ سخت بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں. بعض لوگوں کا جی نہیں چاہتا, کہا کہ یہ نفاق کی نشانی. جو آدمی پانی اس پینے سے اعراض برتا ہو, تھوڑا سا پی کر کہے بس بس, سمجھ لو اس کے دل کے اندر نفاق کا بھی موجود. وہ اپنے رو رو کر اللہ سے نفاق صاف کرنے کے لیے مانگے. وہ زمزم پیئے, یہ اس کے لیے بھی شفا. وہ نفاق بھی دور ہوتا جائے گا. ساتھ دعائیں کرتے جائیے اور اس سے مانگیے کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے. اور نہ صرف یہ شفا ہے بلکہ لوگوں یہ تو غذا بھی, اس کے اندر طاقت بھی, اسی کے اوپر انسان زندہ بھی ہے. اتنا اہم پانی اس وقت سے جاری ہے ابھی تک دنیا کے تمام ممالک اور امثال کے اندر اس کا پانی بہم پہنچایا جا رہا, لیکن اللہ نے یہ چشمہ جاری کیا ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری رہے گا. اس کو پینا اور پھر صفا اور مروہ جا کر سعی کر لیں. وہ چاہے تو پہلے کر لیں. یہ جو میں بتانے لگا ہوں سعی کے لیے جانا, یہاں سے جا کر واپس آنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سعی ارکان سنن کے اندر شامل نہیں ہے. قرآن حکیم نے اس کے لیے تتوا کا لفظ استعمال کیا. اہل علم نے بعض نے تو اسے اس ارکان ہی میں رکھا ہے, لیکن قرآن حکیم کے اندر غور کریں تو پتہ چلتا ہے تتوا کا لفظ جو ہے نوافل کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ پھر اس سے آگے بڑھ کر تم صحیح کرنا ادھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر ہیں, اس کو ذرا لگا لینا. درمیان میں وہاں پہ لائٹیں لگی ہوں گی, اس لائٹ والے علاقے کے اندر ذرا تیز چلنا, یہ سنت ہے اما حاجرہ. وہ کبھی اس پہاڑ پر چڑھ کر کبھی اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتی کہ اللہ اگر زندگی دی ہے تو پھر اللہ کو مدد کرنی چاہیے, تو اللہ کی مدد یقین نہیں آنی ہے, ابھی تک نہیں آئی. بچہ پیاس سے چیخ رہا ہے, پیاس لگی ہے اسے, ابھی تک مدد نہیں آئی. تو حیرانی کے عالم میں کبھی اس پہاڑ پر چڑھتی ہیں کبھی اس پہاڑ پر. اسی سبب کو سامنے رکھتا ہوں کہ جب میری ضرورت ہوگی تو جس طرح حاجرہ نے صحیح کہی تھی, صحیح تو میں نے بھی کرنی ہے. میری اس صحیح کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہونا, میری صحیح کو دیکھتے ہوئے میرا رب جس پہ مجھے توکل ہے ممکن ہے کوئی زمزم کھول دے, اپنی قدرت سے میرے رستے کھول دے. مجھے اس پہ یقین رکھنا ہے. کہیں شک آ گیا کہ پتہ نہیں اللہ نے زندگی دی ہے تو میرے کھانے کا بندوبست کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ شک آنا ایمان کے خلاف. کوئی شک نہ آئے کہ جس راہ میں رکھنا, شاید اس لیے اللہ مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے, اتنی دیر مجھے آزمانا ہے میرے رب نے, کہ اللہ میں صابر اور شاکر بن کے رہوں گا یا نہ آئے. کیونکہ اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں کبھی چھین کر آزماتے ہیں. یہ جب چھین کر آزمایا جا رہا تو یقین رکھنا کہ جب یہ آزمائش ختم ہوگی میرے لیے پھر اللہ آسائشوں کے دروازے, آسائشوں کے دروازے کھلوانے کے لیے, روزیوں کے دروازے کھلوانے کے لیے اس صحیح کو کرنا اور رب سے مانگتے رہنا, یہ بھی دعائیں مانگنے کا طریقہ ہے. اور وہاں جہاں جس علاقے میں تیز اما حاجرہ بھاگی تھی, تم بھی وہاں پہ ذرا تیز بھاگ رہے. جن لوگوں نے عمرہ اور حج اکٹھا کرنا ہے ایک وقت میں کرنا ہے, ساتھ چلنا ہے حج کے اندر, اب وہ احرام نہیں اتارے. جنہوں نے احرام اتارنا ہے, یہ اتارنے کا ایک مینڈا فدیہ دینا پڑے گا. یہ جو حج ہے اس احرام کو اتار کر دوسرے لباس کو پہننے کی جو سہولت لینی ہے اور پھر دوبارہ آپ نے حج کے دنوں میں جو احرام باندھنا ہے یہ اس سہولت کو لینے کے لیے ایک قربانی دینا ہوگا. یہ قربانی ہوگی تو اسی وقت, لیکن ایسے شخص کے لیے کہا ہے کہ یہ کفارے میں وہاں پر ایک قربانی, اور جس نے احرام نہیں اتارنا یہ قربانی اب اس پر واجب نہیں ہے, اس کے لیے واجب. یہ اب اپنی جگہ پر آ جائیں, اپنے بالوں کو کاٹ کر, کیونکہ بالوں کو کاٹنے کے بارے میں بھی سن لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے پوچھا ایو شئین افضل حلق او تقصیر, کیا رسول اللہ مردوں کے لیے یہ حلق کرا دینا سارا مونڈوا دینا بہتر ہے کہ میں تھوڑے سے بال کٹوا دوں, تھوڑے سے بال سے مراد اس طرح حجامت کروں, یہ چند بال جو کٹوانے ہیں پیچھے سے یہ عورتوں کے لیے, حلق کروا دوں یا تقصیر کروا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق افضل, افضل یہ ہے کہ تم حلق کرا دو. تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس کا مقام ہے, پھر بھی کہا حلق, کہا پھر تیسری دفعہ پوچھا کہا پھر حلق, کا چوتھی دفعہ جا کے کہا اب تقسیم, تین دفعہ کہا ہے کہ حلق کروانا افضل ہے. اور یہ حلق کیا ہے درس, یہ بھی سن, یہ رسم نہیں ہے کوئی, اس کی رخ کو جانیے, پہلے زمانوں سے لے کر اب تلک ایک علامت چلتی آ رہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دیتا تھا اپنا اپنے آپ کے مکمل غلامی کا اعلان ہے کہ تیرے گھر کا طواف اسی لیے کیا ہے, بندہ علامتی طور پر تیرا غلام, اپنی غلامی کا یہ اعلان, میری مرضی کوئی مرضی نہیں تیری مرضی, میری منشا میری چاہتے کوئی چاہتے نہیں وہی ہیں جو تیری چاہتے, میں اول آخر تیرا ہوں, اس بات کا اعلان اعلان کے طور پر یہ حلق کروایا. جب حلق کروا لیں واپس آ گئے, اس کے بعد پھر آپ نے احرام باندھنا ہے 8 تاریخ کو اور منا چلے جاتے. اب یہ انداز جو پہلے تھا ایک غلام کا انداز, یہ عبادت کا انداز, اب یہ انداز بدلنے لگا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, پھر وہ جو جہاد کا رستہ ہے اور قتال کا رستہ ہے اس کی پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جس طرح فوجیں خیمے لگا دیتی ہیں تو بھی ادھر جا کے بڑے میدان کے اندر خیمے لگا دیتی ہیں. سارا دن وہاں پہ رہ کر اس کی عبادت کرنا, جہاں جہاں پر خیمے مل گئے انہی خیموں کے اندر رہنا ہے, اور اس کے بعد سے اگلے دن صبح چل پڑنا اور عرفہ پہنچ جانا زوال سے پہلے, زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک عرفہ کے اندر 9 تاریخ کو رہنا. یہ 9 تاریخ کو جو وہاں پہ رہنا ہے یہ وقوف کہلاتا ہے, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا. رب کے حضور فقیرانہ لباس کے اندر آ کے کھڑے ہو کر یہاں وقوف کر کے اس سے فقیروں کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مانگنا, سارا دن اس مانگنے میں لگا دیا, اس کے حضور سجدے کرنے میں لگا دیا. ظہر اور عصر یہاں پر ہم جمع کے ساتھ پڑھیں, اور قصر کا یہ بھی یاد ہے قصر کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس کے بعد وہاں سے چلیں گے تو رات مزدلفہ گزارنی ہے, یہ مغرب کے قریب چل پڑنا ہے لیکن مغرب یہاں نہیں پڑنا. اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کہاں پر مکمل پڑھانی ہے اور کہاں پہ قصر کروانی ہے. یہاں پر یاد رہے کہ یہ جو قصر کروائی جا رہی ہے, یہ جو جمع کروائی جا رہی ہیں نمازیں, اس لیے نہیں ہے کہ یہ سفر کی وجہ, یہ اس لیے سفر کے اندر جمع اس طرح نہیں کروائی جاتی, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اور خوف کے زمانے کے اندر یہ نماز کا طریقہ ہے, یہ یہ حالت جنگ کے اندر کروایا جاتا ہے، پھر اب تیرے غلام ہیں، جس وقت تو حکم دے دے. اور ابھی تو کہتے نماز پڑھ لے، مغرب ہو گئی، اور آج ہی جنگ کے اندر تو کہے کہ نہیں نکارا بچ گیا ہے، اب مزدلفہ جا کے ڈیرے لگائے جائیں، اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، مزدلفہ ہی پہنچیں گے، پھر اب نماز نہیں یہاں پڑھنی. ورنہ جس جگہ پر نماز ہو کا وقت ہو جائے، نماز وہیں پڑھی جاتی ہے، مغرب تک یہیں رہنا ہے اور مغرب کے وقت یہاں سے چل پڑنا ہے. اور مغرب لیٹ ہو جائے گی، حتیٰ کہ بعض لوگ عشاء کے بھی بعد پہنچیں گے، 10, 11, 12 بجے وہاں پر پہنچیں گے، رش بہت ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا. اور یہ مغرب اور عشاء جمع کر کے وہاں رات کو کچھ کنکریاں اکٹھی کر لینا، اگلے دن صبح وہاں سے نکل پڑنا اور دوبارہ منا میں آنا. اور منا میں آ کر یہاں ایک وادی مؤثر ہے، وہ تنگ وادی ہے جہاں پر عذاب نازل ہوا تھا، اس پر یاد ہے ابراہ پر، ابراہ پر عذاب نازل ہوا تھا. اس وادی کے اندر اس کا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کا لشکر ہو گیا. رب سے یہاں پر تیزی اس کے ساتھ مانگ رہی ہے کہ رب عذاب سے بچا کے رکھ، کسی عذاب میں نہ مجھے گرفتار کرنا، میں نہ میری امت کو گرفتار ہونا. تو نے اس دن کھائے ہوئے بھوسے کی مانت کر دیا تھا، آج دشمن ایٹم بم اور نیوکلیئر بم بنا بنا کر ہمیں ڈراتا ہے کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیں گے. اس نے اپنی الوہیت کا اعلان کر رکھا ہے، اور رب کائنات اب ہمیں قوت دے اور مینوں کو دوبارہ واپس بلانے کے اہل ہو. ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی محمد آ کر اگر تلوار کوئی چھڑی پکڑا دے وہ دوبارہ تلوار بن سکے. ہم اس اہل نہیں رہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ مومن کا میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کرتا ہے، وہ نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے. کیا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، اب تو عذاب میں پکڑے گے. وہاں سے نکلو گے تو وہ جو مارکا ہے دنیا کے اندر دو ہی تو حزبیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب شیطان ہے. یہاں سے ٹریننگ اور مارکا کے اندر سے گزرتے ہوئے، خیموں اور کیمپنگ لائف کو گزارتے ہوئے، مجاہدانہ انداز کے اندر اور نمازوں کو قصر اور جمع کر کے آتے ہوئے، اس جہاد کے رستے پہ چلتے ہوئے، اب وہ جہاد کا موقع آ جائے گا. یہ وہ میدان ہے جہاں پر جمرات ہیں، جہاں پہ آپ نے 11, 12, اور 13 تاریخ کو یہاں پر آ کے کچھ کام کرنے ہیں. ان 11, 12, اور 13 تاریخوں کو جب یہاں پہنچ کر آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ وہ جو بڑا شیطان ہے پہلے اس کو کم کر مارے، جس جو بڑا شیطان ہے جو اس کو کم کر مارے جانے ہیں. کم کر مارتے ہوئے یاد رہے کہ یہ کون سا، اگر یہ یاد نہ رہا تو کم کر مارنا ایک رسم، یہ رسم نہ رہے. یہ وہ مقام ہے جب ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے بیٹا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے نا کائنات، ہاں پھر اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو سنا. ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر وہ اسی مقام پہ آئے تھے، تو ادھر اماں حاجرہ بیٹھی پتا ہے اسماعیل کہاں ہے؟ ہاں اپنے بابا کے ساتھ کیا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہاں لے گیا ہے، اسے ذبح کرنے لگا ہے، دور ہو جا. کبھی اتنا پیار کرنے والا باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا شوہر اتنا پیار کرتا ہے میرے بچے کو کہ وہ اسے ذبح کر دے. میں تمہیں کہتا ہوں جا کے بچا لے، تیرا بچہ ذبح ہونے لگا ہے، یا تمہیں کس نے کہا ہے؟ رب نے اسے کہا ہے کہ بچے کو ذبح کر دے. مطلب بعد وقت پہلے بتاتا یہ رب نے کہا ہے تو پھر تو شیطان ہی جو مجھے روک رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ جا کے بچے کو بچا دے. اگر اس کے رب نے حکم دے دیا ہے تو پھر اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. اتنی قوت پیدا کرنے اور اپنے اندر، اور اپنے لیے اپنے بچے، اپنے رب کی خاطر اپنے بچوں کو بھی ذبح کرنا پڑے. اس بات کی عظم محبت کا حق ہے. میں پھر وہی بات کہتا ہوں، اپنے ہی بچے کو جہاد کے لیے بھیجتے ہوئے سینے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا امتحان وہاں پہ ہوتا ہے. یا تصور کر لینا کہ اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو میں جہاد پہ بھیجنے لگوں، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجنے لگوں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیجنے لگوں، اتنا حوصلہ میرے اندر ہے کہ اپنے ہاتھوں بھیج سکوں؟ یہ تو آزمائشیں ہیں جو اللہ نے تم پر ڈال رکھی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس آزمائش کے اندر تمہیں آزما بھی لے اور تیرے بچے کی قربانی بھی مانگ لے. وہاں تو اللہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری جا رہی تھی تو کہا کہ بس ابراہیم، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے اس کی جگہ پر ایک ذبح عظیم بھیج دیا ہے، ایک مینڈا بھیج دیا ہے، آج کے بعد قیامت تک محمد ساری عمر تیری اس سنت کو زندہ کرتی رہے گی، مجھے یہ تیری ادا کتنی پسند. اللہ ہماری اداؤں کو وہاں سے یہ ساتھ لے کر آنا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے رب کے راہ میں، اور شیطان کی راہ میں اتنے رکاوٹیں ڈالنی ہیں، اور شیطان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے اس پر جب پتھر مارنے ہیں تو لوگوں کو کچھ پتھر اپنے نفس کو بھی مار دینا جو اللہ کے خلاف اندر سے غصہ ہو. اگر یہ پتھر اپنے آپ کو اس دن نہیں مارے گئے رہ گئی ہے اس کی، وہاں پہ صرف پتھر مار کر چل نہیں پڑنا، وہاں پہ روکا اس لیے گیا ہے کہ میرے اندر کی اکساہٹیں کیا کیا ہیں، میری باہر کی اکساہٹیں کیا کیا ہیں جو مجھے معصیت اللہ کے اوپر لگاتی ہیں، اور وہ میرے کیا ڈر اور میرے کیا خوف ہیں جو مجھے شیطانی قوتوں کا دست و بازو بناتے ہیں، اور وہ میری کیا قوتیں ہیں جن کو زنگ لگ چکا ہے اور وہ مجھے اللہ کی طرف چلنے سے روکتی ہیں. آپ نے ان قوتوں کو لے کر آنا ہے. یہ برادری کا بندہ تھا، یہ ہمارا چودھری تھا، یہ وڈیرا تھا، یہ اگر اس کا ساتھ نہ دیتے تو کل یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا، اس کا خوف تھا. اندر سے یہ سارے خوف سارے زنگ نکال کر آنا ہے، اور شیطان کے خلاف باقاعدہ مجاہد کی طرح واپس پلٹ کر آنا ہے کہ اللہ اپنے ہوتے ہوئے اپنا مال بھی تیری راہ میں لگایا ہے، اپنا وقت بھی یہاں پر آ کے لگایا ہے، اور کیمپنگ لائف بھی گزاری ہے، جہاد کے رستے میں بھی چل کر دیکھا ہے. اے رب، اب پاکستان جا کر پھر دیکھنا کہ پوری زندگی ہم مال بھی تیری راہ میں لگائیں گے، جان بھی اپنی لگائیں گے، اولاد بھی اپنی لگائیں گے، اور اندر کی اکساہٹوں کو اور باہر کی اکساہٹوں کو شیطانی قوتوں کے اعلی کار سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے، اور رحمانی قوت کا دست و بازو بن کر. اگر یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا تو پھر ایک رسم تو ادا ہو گئی ہے ورنہ. اور اسی دوران کہا کہ اللہ کی آیات کو سنا کر نمرہ سے واقعی نمرہ میں واس اور تلقین بھی کرنا، یہ واس اور تلقین کے بعد اور جب تم وہاں پر پہنچ کے جمرات کے اندر آ کر تم پتھر مار لو، یہ تین دن تک کرنا، اور اس دوران تمہیں تین چار کام کرنے، ایک تو رمی پہلے، پھر دوسرے دن دوسرے، پھر تیسرے دن تیسرے، ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسی دوران وہاں منا میں ہی اپنے راہ میں قربانی کرنے. یہ قربانی جن لوگوں نے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ طواف یہ جو عمرہ کیا تھا اور حج کٹھا کیا ہے، ایک تو ان پر واجب ہے، یہ تو انہوں نے اس کی کرنی ہے، ایک نفلی ہے، چاہے تم کرو اور چاہے نہ کرو لیکن کرو تو افضل ہے، ایک قربانی اور وہاں پر. کیونکہ قربانی کی ہدی جو حج کے لیے ساتھ لے کر جانا ہوتی ہے وہ فرائض میں نہیں ہے، وہ نوافل میں، وہ کتنی لے کر جانی ہے یہ بھی تم پر چھوڑا گیا. یہ یہاں پر قربانیاں کر لو. آج کل وہاں پر بینک کے اندر پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے جمع کرا دیں، ٹائم بھی مل جاتا ہے، جب ٹائم وہ بتا دیں کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جانے کے بعد پھر آپ نے اپنا حج کروا دینا، اور حج کروا کر واپس حرم میں آنا ہے، اسے طواف زیارہ کہتے ہیں، یا پھر اسی طرح طواف کرنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر اگر آپ نے مدینہ جانا ہے یا مدینہ پہلے ہوا ہے یا واپسی تک کے لیے کوئی وقت باقی ہے، تو اب آپ نے اپنے احرام سے نکل کر دوسرا لباس پہن لینا ہے، اور یہ طواف ودا کرتے کے لیے جب اس کے دربار میں دوبارہ حاضر ہونا ہے تو اس وقت آپ اپنا ہی لباس پہنے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہی لباس کے ساتھ آپ طواف کیجیے اور اسے الوداع کیجیے اور اپنے گھروں کو واپس آ جائیے۔ ہاں، جن چیزوں کا وہاں پہ خیال رکھنا ہے، ایک بات یہ کہ اس دوران یہ جو حج کے ایام ہیں، اس دوران عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ نہیں ڈھانکے گی، اور اس کے علاوہ جتنے دن وہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ پردہ پورا کر کے رہنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا حج سیزن ہی چہرہ ننگا رہے گا، نہیں، وہ حج کے مراسم کے درمیان چہرہ ننگا رہے گا، باقی چہرہ ننگا نہیں رہے گا۔ ایک بات۔ نمبر دو، وہاں کی کسی چیز کو توڑنا ضائع کرنا حرام ہے، وہ محترم علاقہ، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، ایک قربانی اللہ کی راہ میں دینا پڑے گی، یا روزے رکھ کر جس طرح بھی اس کو فارغ کر سکتے ہو فارغ ادا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ جتنے ہی جسم کا بال اور اس علاقے کی زمین سے اگنے والی گھاس اور لگے ہوئے درخت کا پتا تک توڑنا حرام۔ اس بات کی اجازت نہیں، لیکن اس سے قطر مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا جو کہ نقصان دے سکتا ہو، وہ آگے آپ اس کو نہیں مار سکتے، اس کو مار سکتے ہیں، لیکن جو چیز نقصان نہیں دیتی اس کو نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ کوئی پتا نہیں توڑا جا سکتا، کوئی فسق فجور کی طرف اشارہ کنایا نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی جو حلال تھی طواف زیارہ تک، وہ بی بی میں غور سے دوبارہ سنی، شہوت کے ساتھ اس کو دیکھنا اور ایسی باتیں کرنا جس کے لیے وہ ہم مستری کی طرف مائل ہو سکے، یہ سب باتیں بھی حرام۔ بس اتنی ہی آسانیاں اور اتنی ہی پابندیاں ہیں، اس سے زائد جو آپ زیارات کرتے ہیں، دوسری جگہ جا کے جاتے ہیں، ظاہر اتنی دور کیا ہوا ہے تو پھر وہ ساری باتیں بھی کریں تو اچھا ہے، لیکن وہ بہرحال اس کا حصہ ہے، حج وہی ہے جتنے میں نے مناسک آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اتنے ہی مناسک کا نام حج ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے، اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب آپ واپس آنے لگیں گے تو آپ ودا کریں گے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا حج کب ہوا ہے، دل کی کیفیت پوچھ لیں۔ اگر تو یہ کہے کہ بس مکمل ہو گیا، اب جلدی کرو، اب جانا ہے، اب جہاز لیٹ کیوں ہو رہا ہے، اب کیا کام باقی رہ گیا ہے، میں نے تو گھر جا کے فلاں کام بھی کرنا ہے، ایک کیفیت اور ایک کیفیت، رب تیرا گھر چھوٹنے لگا، کب میں آؤں گا، اتنی عمر کے بعد تو آج نصیب ہوا، تیرا گھر پھر کب دیکھنا نصیب ہوگا، مجھے بتا کب مجھے بلائے گا، تیری توفیق کے بغیر تو نہیں آ سکتی، آنے کو جینا چاہے مجبور ہونا آنا پڑ رہا۔ ایک اور کیفیت، اور اس دن بتا دیتا ہے کہ میری حاضری آج لگ گئی، وہ اپنی پلان کے کرتے ہوئے واپس آتا ہے، میں یہ بھی چھوڑوں گا اور یہ ضرور کروں گا، اور واپس آ جانے کے بعد پہلی فجر کی نماز اگر مسجد میں مرد کی ادا ہو گئی، عورت نے گھر کے اندر ادا کر لی ہے، تو یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا حج قبول۔ ورنہ بے شمار حاجی ہیں جو حج کر کے آتے ہیں، اگلے ہی دن پہلی ہی نماز جس نے اپنا وقت لیا وہاں پر، وقت قربانی کا عہد کر کے آیا، مال کی قربانی کا عہد کر کے آیا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا عہد کر کے آیا، شیطانی قوتوں کے خلاف لڑنے کا عہد کر کے آیا، واپس آتا ہے تو پہلے ہی دن شیطانی کتے اسے آرام سے سلا دیتے، تڑپ رہے ہے یا الصلوۃ کی صلاۃ کا بات، وہ اس سے اٹھ کر وہاں پہ چلا جائے، پھر اس کے اندر استقرار کر لے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر ایک رویہ یہ ہے کہ یہ یاد بن جاتا ہے اور دوسرا یہ ایک تڑپ بن جاتا ہے، اگر یہ تڑپ بن جائے کہ دوبارہ کب پہنچوں، فلاں کام بھی میں اپنے آسان طریقے سے نہ کر سکا، یہ خیالات ابھرنے لگ جائیں، سمجھو دوبارہ حاضری کا آپ کا وہاں پہ اللہ نے لکھ دیا ہے، پھر بلانا چاہتا ہوں، ہائے یہ بھی رہ گیا، ہائے موقع ملتا تو یہ بھی کر لیتا، ہائے موقع ملتا اللہ سے یہ بھی عہد کر آتا، تھوڑے سے آپ